سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد.
یہ دن اور یہ راتیں اور یہ گزرتے ہوئے ایام اپنے اندر پیغام رکھتے ہیں اور اپنے اندر یادیں رکھتے ہیں، اور ان تاریخوں کی اور ان تاریخوں کے واقعات کی یاد دہانی ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے، ہمیں جذبہ ایثار و قربانی عطا کرتی ہے، اور ان تاریخوں اور ان تاریخ کے کرداروں کی یاد اور ان کا ذکر ہمیں مقصد ابا عبداللہ الحسین سے قریب کرتا ہے. ابھی آپ نے پرجوش کلام سماعت فرمایا، اور ظاہر ہے کہ کربلا ہر زمانے کی ضرورت کا نام ہے، امام حسین کا کردار بھی ہر زمانے کی ضرورت کا نام ہے. ہرگز کربلا کے واقعے کو ایک دن میں یا ایک سال کے لیے یا کسی خاص مدت میں محدود نہیں کیا جا سکتا. امام حسین نے خود جو فرمایا، چاہے وہ بیعت کے انکار کے موقع پر کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یا پھر آپ مکہ اور مکے سے عراق کی طرف چل رہے تھے تو آپ نے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، میں کیوں قیام کر رہا ہوں، میرے اٹھنے کا اور میرے سفر پہ جانے کا اور میرے اقدام کا مقصد کیا ہے. کبھی اصلاح جد، اصلاح امت جد رسول نواز رسول نے کہا، تو کبھی امر معروف اور نہی عن المنکر کی بات، تو کہیں مولا ابا عبداللہ حسین نے فرمایا ما تراؤن، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، تم نہیں دیکھتے کہ بنی امیہ نے دین کو قیدی بنا لیا ہے. یہ بڑا عجیب جملہ ہے. یہ نمازیں کہنے کو تھیں، حج کہنے کو تھا، بظاہر دین بھی کہنے کو کچھ لوگوں کی نظر میں نظر آ رہا تھا، مگر مولا ابا عبداللہ الحسین کہتے ہیں کہ دین کو بنی امیہ نے قیدی بنا لیا. صرف لوگوں کو نہیں، لوگوں کے ضمیروں کو نہیں، بلکہ دین کو. تو ظاہر ہے کہ دین کو آزاد کرانا ہے، انسانیت کے اصول کو پابرجا اور قائم رکھنا ہے، تو قربانی پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ مولا ابا عبداللہ الحسین کا پیغام جاری و ساری ہے، اور یہ رہتی دنیا تک سلسلہ جاری رہے گا. کس لیے؟ ایک رخ کیوں امام حسین کو یاد کریں؟ کہ امام حسین کو یاد نہیں کریں گے تو حسینیت سے دور ہو جائیں گے, جب حسینیت سے دور ہو جائیں گے تو یزیدیت کے دامن میں جا گریں گے, اور ہوگا کیا کہ دنیا میں یزیدیت پھیلے گی اور دنیا مجسم برائی کی شکل بن جائے گی جب قرآن اور اہل بیت اور امام حسین سے دوریاں ہوں گی. دین کی مٹی پلید ہو جاتی, کفر و ظلمت کی عید ہو جاتی, گر نہ ہوتے حسین ابن علی ساری دنیا یزید ہو جاتی. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. تو امام حسین کا ذکر بھی مقصد شہادت امام حسین کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یعنی کیوں آزاداری؟ اسی مقصد کے تحت جس مقصد کے لیے امام حسین نے قربانی دی. بڑا آسان سا نسخہ ہے, کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ آزاداری کا فلسفہ کیا ہے, آپ کیوں روتے ہیں, یا اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی اتنی زیادہ تاکید اس ذکر میں کیوں ہوتی ہے؟ تو وہی مقصد امام حسین کی جو شہادت کا تھا کہ دین پر عمل نہیں ہو رہا ہے, حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے, دین کو قیدی بنایا گیا ہے, ضمیریں لوگوں کے خرید لی, ضمیروں کو خرید لیا گیا ہے. قرآن مجید یوں تو صفحوں پہ کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے مگر روح قرآن نہیں ہے. تو امام نے قربانی اسی لیے دی. اور آج ذکر شہادت امام حسین, میں مسلسل عرض کر رہا ہوں, ذکر شہادت امام حسین, اپنے آپ کو امام حسین سے قریب کر کے اپنی قربانی کے جذبے کے اظہار کا نام ہے. آزاداری امام حسین, میرا بہت ریپیٹڈ سینٹنس ہے یہ ہے, ظاہر ہے کہ آپ سب کے جذبات ہیں, حقیقت ہے کہ پوری آزاداری کا فلسفہ ایک جملے میں, آزاداری امام حسین تمنائے شہادت کے اظہار کا نام ہے. امام کی بارگاہ میں ہم نہیں حاضر ہو سکے تھے, آج مقصد میں شامل ہو رہے ہیں, کیونکہ حسینی تحریک کبھی رکنے والی ہے نہیں, یہ چلنے والی ہے. اور اس سے, اس تحریک میں کیا ہے, کبھی کبھی ہم مقصد کو محدود کر جاتے ہیں, یا ہماری محدود نگاہیں کبھی جو ہے مقصد کو, عنوان کو, موضوع کو کہیں نہ کہیں محدود نگاہوں سے دیکھ لیتی. نہیں, امام حسین کی شہادت کا مقصد بھی عظیم ہے, آزاداری کا مقصد بھی عظیم ہے. قرآن کو زندہ رکھنا, دین کو زندہ رکھنا, اپنی زندگی میں قرآن اور دین پیادہ کرنا, یا رسول اللہ کی سفارش کی روشنی میں, اور جو ہمارا موضوع گفتگو بھی ہے, قرآن و اہل بیت اور قرآن و عطرت سے حقیقی تمسک بھی آزاداری کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد ہے. اہل بیت اور قرآن مجید سے تمسک کرنا, انشاءاللہ اسی پر ہماری گفتگو کا اختتام بھی ہوگا, خصوصیت کے ساتھ مولا ابا عبداللہ الحسین کی شہادت کا تذکرہ اور اس کی اہمیت کے حوالے سے. اس وہاں تک پہنچتے ہوئے گفتگو کا سفر قرآن مجید اور اس کی عظمت, اہل بیت اطہار اور ان کے کرداروں اور ان کی ذاتوں کی عظمت, اس پر ہم گفتگو کر کے پہنچیں گے آزاداری کے فلسفے پر, ذکر امام حسین پر, اور زمانے کی ضرورت پر. ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ دیں محمد. امام حسین کو بھی قرآن مجید نے ذبح عظیم کا نام دیا ہے, بڑی قربانی. خود قرآن کا نام بھی, قرآن کے ناموں میں سے ایک جگہ پہ عنوان ہے قرآن کا عظیم, عظیم کے معنی ہے بڑا. اے رسول, ہم نے آپ کو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, ہم نے آپ کو سات آیتوں والا سورہ, اس کی تفسیر میں کہا گیا سورہ الحمد, اور عظیم قرآن عطا کیا. آپ کی توجہ رہے, عظیم قرآن, عظیم کے معنی اردو زبان میں کیا ہیں, انگلش میں عظیم کے معنی کیا ہیں, گریٹ, عظیم, بڑا, اردو میں کہتے ہیں بڑا, خود لفظ عظیم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید کتنا بڑا ہے, پیجز کو گن کے دیکھیں گے تو جیسی جس سائز کی پرنٹنگ ہوگی اس حساب سے 500 سے 1000 کے بیچ عام طور پر پیجز ہوتے ہیں, جیسے بھی ہو. تو ویسے تو دیکھا گیا تو بہت سی بکس ایسی ہیں جن کی ویلیومز بہت زیادہ ہیں. تو قرآن کتنی بڑی کتاب ہے, کتنی موٹی کتاب ہے, کا سائز کاغذات کا اور اس کی پرنٹڈ تحریر کا سائز نہیں دیکھا ہے. قرآن مجید عظیم ہے. کتنا عظیم ہے قرآن مجید, کا اتنا عظیم ہے کہ خود قرآن نے ایک جگہ پہ اس کی تفسیر بیان کی. ایک رخ قرآن کے عظیم ہونے کا ایک رخ یہ ہے کہ قرآن مجید اتنا عظیم ہے کہ اگر وزن قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو قرآن اس قرآن تو پہاڑ قرآن کے وزن کو نہیں اٹھا سکتے تھے. کہیں کوئی صاحب مثال دے رہے تھے کہ اگر یہ جو لکھا ہوا قرآن ہے اس کی بات ہو تو قرآن پہاڑ پہ رکھنے سے پہاڑ ٹوٹ جائے یا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے یہ تو بہت دور کی بات. ہمارے گھر میں الماری میں قرآن رکھا ہے, الماری ہی کو کچھ نہیں ہوا. تو اگر قرآن پہاڑ پہ رکھا جائے مثلا تو کیا معاذ اللہ قرآن مجید کی عظمت میں کمی ہے؟ قرآن مجید کی عظمت میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان قرآن کی عظمت پر شک تو نہیں کر سکتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا عن خشية الله, اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا ہوتا, یعنی وزن خزانے علمی قرآن, قرآن کے مفاہیم اور قرآن کی تعالیم اور قرآن مجید کے عظیم علوم الہی کا وزن اٹھانے کی طاقت آسمانوں میں نہیں تھی. صرف کہاں, کون اٹھا سکتا تھا وزن قرآن کو, حمل قرآن, قرآن اٹھانے کی صلاحیت کس میں تھی؟ کہا صرف قلب پیغمبر میں اتنی طاقت تھی کہ وہ قرآن مجید کے عظیم وزن کو اٹھا سکے. صرف قلب پیغمبر پر لوح محفوظ سے نازل ہوا, رسول کے پاکیزہ لبوں سے دنیا کو سنایا گیا اور وہ قرآن بن گیا. اب اتنی عظیم کتاب کو ہم انسانوں کے پاس رکھ دیا گیا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید, بہت بڑی نعمت ہے. آپ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا کلام دیکھیں, مولا کائنات کی آخری وصیتیں, قرآن سے وابستہ رہو, قرآن سے استفادہ کرو, قرآن سے شفا لو, قرآن سے ہدایت لو, قرآن سے نور لو, قرآن سے اپنی حفاظت کا انتظام کرو, یہ سب مولا کا کلام ہے. قرآن مجید عظیم ہے. چلیں اس رخ سے فضائل کا پہلو بھی دیکھیں. اہل بیت اطہار بھی عظیم ہیں. یہ کتنے بڑے ہیں, ان کی بڑائی کتنی ہے, ان کے کردار کی کتنی عظمت ہے. کہ عظمت قرآن کی حد نہیں ہے, عظمت اہل بیت کی بھی حد نہیں ہے. کوئی حد نہیں ہے, کوئی حد لگا نہیں سکتا. اگر کوئی بہت بہت فضائل بیان کر کے کہہ دے کہ ہم نے بڑے فضائل بیان کر دیے, اور میں نے جو فضائل بیان کیے وہی بیان کیے, وہی فضائل ہیں. کبھی کبھی ایسی تھوڑی سی غیر سنجیدہ گفتگو سننے میں ملتی ہے, شاید کوئی انٹینشن کے ساتھ نہیں کہ بھئی آپ فضائل پڑھیں اور یہی چیزیں پڑھتی رہیں. آپ نے جو سوچا سمجھا وہی صرف فضائل ہیں؟ بھئی ہماری زبان میں اہل بیت کے فضائل کے حق کو ادا کرنے کی طاقت کہاں؟ اہل بیت کے فضائل پڑھنا ہو تو قرآن پڑھیں, اہل بیت کے فضائل سننا ہو تو رسول کی زبان سے سنیں. عام خطیب, ذاکر, مقرر اپنی زبان سے کہہ بھی کیا سکتا ہے؟ قرآن اگر تم کو مولا علی اور اہل بیت کے فضائل تفصیل سے پڑھنے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس تک پڑھو, اور اگر مختصر پڑھ دینا ہے تو سورہ الحمد میں خود فضائل موجود ہیں, اور مختصر کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دو. بائے نقطۂ بائے بسم اللہ وجود امیر المومنین. یعنی اس حدیث کے پس منظر میں ایک نتیجہ لوں, خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت اپنے اندر نعرہ حیدری ہے. یہ حقیقت ہے نا, بڑی مدلل بات ہے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ بیس لیس بات تو نہیں ہے, خدا نہ خاصا جذباتی باتیں یا لفاظیت تو نہیں ہے. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور مولا نے کہا ان نقطہ تو تحت الباء, جب بسم اللہ میں مولا علی ہیں تو بسم اللہ یعنی یا علی. دیکھیے جب آپ معرفت کی نگاہوں سے دیکھیں تو آپ کی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں کہ آپ نماز کو افضل کہیں, مثلا دوسری عبادت کو افضل کہیں. بھائی ہم وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں جس میں فضائل اور تولا و تبرہ نہ ہو. سورہ الحمد میں آپ کو تولا بھی ملے گا, تبرہ بھی ملے گا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بھائی تولا بھی ہے, تبرہ بھی ہے. مجلس کا مطلب کیا ہے؟ میں کسی مجلس میں عرض کر رہا تھا, مجلس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی خاص ترکیب تو نہیں ہے. ذکر اہل بیت اور ذکر حسین. آپ ذکر اہل بیت کو نماز کے ساتھ الگ جوڑ کر کیوں دیکھتے ہیں؟ کبھی بحث کرتے ہوئے کہ نماز یہ مجلس یہ ذکر اہل بیت. نہیں, ذکر اہل بیت نماز سے الگ نہیں ہے, نماز ہی ذکر اہل بیت ہے, ذکر اہل بیت ہی نماز ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ. اللہم صل علی محمد. ٹھیک ہے, اہل بیت کتنے عظیم ہیں. کیا قرآن مجید کی عظمت کا ایک رخ یہ ہے کہ قرآن کے وزن کو اٹھانے کی طاقت پہاڑوں میں نہیں تھی. اسی رخ سے اہل بیت اطہار کی عظمت بھی دیکھیں. آپ کی سنی سنائی باتیں مگر میں لنک کر رہا ہوں, اس کا رب بتا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کیا ہے کہ میدان مباہلہ میں جب پنجتن پاک تشریف لائے, تاریخ کہتی ہے, روایت میں ہے, قرآن کی آیتیں ہیں, قرآن کی آیتوں کے ساتھ روایتیں ہیں, جیسا ماحول تھا میں اسی ماحول کو لے کے چل سکتا تھا, لیکن کوشش یہ کرتے ہیں ہم کہ اس مجلس سے تھوڑا سا معنوی تبرک, جیسا کہ ہم نے عرض کیا, اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی تھوڑا سا علمی ڈسکشن سوال جواب کے طور پر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی بہت عالمانہ گفتگو کرتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے, لیکن جو معلومات ہماری ہیں بکھری ہی صحیح, تھوڑا سا اس کو ترتیب سے شیئر کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو حق فرش عذاب ہی ہم ادا کر سکیں, بی بی کے بچھائے ہوئے اس دسترخوان سے اپنی روح کو سیراب کر کے اٹھیں, یہاں سے اپنے آپ کو سیراب کریں. تو قرآن مجید کی آیت ہے اور یہ قرآن کی واضح آیت ہے, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, جو بھی تمہارے ساتھ مباحثہ کرے, مناظرہ کرے, ڈسکشن کرے, بات چیت کرے, ڈائلاگ کرے, جب کہ علم آ گیا, تو تب اب ان سے آپ کہیے کہ میں اپنے بچوں کو لا رہا ہوں تم اپنے بچوں کو لاؤ, میں اپنی عورتوں کو لا رہا ہوں تم اپنی عورتوں کو لاؤ, میں اپنے نفسوں کو لا رہا ہوں تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ثم نبتہل فی الفلم, پھر ہم مباہلہ کریں گے. عجیب بات ہے, یوں تو مثلا غدیر خم اور مولا کائنات کی ولایت کی جو روایت تھی اس کو کچھ لوگوں نے کبھی سند کے اعتبار سے بحث کی, اور جب سند کی بحث نہیں ہو سکی تو مفہوم کے اعتبار سے بحث کی, کبھی کسی اور طریقے سے, اور جتنے فضائل ہیں, توجہ کا طالب ہوں, اور جو فضائل ہیں کہیں نہ کہیں کچھ اور کوشش ہوئی. مثلا رسول اللہ کا قول کہ میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہیں, تو لوگوں نے کچھ اور چیزیں بھی جوڑ دی, ٹھیک ہے. مثلا بہت سی فضیلتوں میں دوسروں کو ملانے کی کوشش ہوئی, میں کوئی تنزیہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں, بالکل واضح بات ہے. اگر کسی کو مثلا فرض کریے تاریخی اعتبار سے یہ قابل قبول بھی نہ ہو تو ہماری بات پہ جھگڑا نہیں کرے گا, کم سے کم ہم اس انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ مولا کائنات کے بہت سے فضائل کو لوگوں نے انکار کیا یا انکار نہ کر سکے تو دوسروں کو ملانے کی کوشش کی. اہل بیت کے بہت سے فضائل ایسے ہیں کہ جس میں مثلا امیر المومنین کو خاص لقب رسول اللہ نے امیر المومنین کا دیا اور لقب دیے تو دوسروں کے لیے بھی لقب جوڑے گئے, ایسی کوششیں ہوئیں. لیکن مباہلہ ایک ایسی فضیلت ہے, میدان مباہلہ ایک ایسا موقع اور محل ہے کہ جہاں پر کبھی کسی نے دوسروں کو ملانے کی کوشش بھی نہ کی, نہ خدا نے ملانے کا موقع دیا. عجیب بات. اچھا آپ یہ تو مباہلہ کے بعد کی بات ہے, مباہلہ ہونے سے پہلے ڈیٹ فکس ہوئی تھی, ٹائم فکس ہوا تھا, تو پہلے بھی کسی نے کوشش نہیں کی. عجیب بات ہے. یعنی جب خیبر میں آپ سنتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے اعلان کیا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا, جرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا, تو رات بھر لوگوں کو شوق رہا کہ علم مجھے مل جائے, علم مجھے مل جائے. لیکن میدان مباہلہ کے حوالے سے ہمیں کسی جھوٹی روایت میں بھی یہ نہیں ملتا کسی نے اپنے آپ کو پیش کیا ہو کہ یا رسول اللہ آپ مباہلہ کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی لے چلیے, ہمیں بھی لے چلیے, ان کو بھی لے چلیے, ہم بھی آنا چاہتے ہیں. وہ جو شوق خیبر میں نظر آیا یہاں نظر نہیں آتا. شاید آپ کی توجہ میں اپنی طرف مبذول کرا سکوں, کیونکہ خیبر کی روایت کے ساتھ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھوں پر فتح یقینی ہوگی. اب علم لے جانے کا شوق تھا, لیکن مباہلہ میں کیا تھا؟ مباہلہ میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہم جھوٹوں پر لعنت پڑھیں گے, جھوٹوں پر لعنت پڑھی جائے گی. اب میدان مباہلہ میں جانے سے پہلے دوسروں کے سامنے چاہے جیسا اظہار ہو, ہر کوئی اپنی صداقت اور اپنے کاذب و صادق ہونے کا پتہ جانتا ہے. اب جہاں لعنت پڑھی جائے گی اور عذاب کا مطالبہ ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیں. نہ مباہلہ کی فضیلت میں بعد ملنے کی کوشش ہوئی, نہ واقع مباہلہ سے پہلے کسی نے کہا. واقعہ آپ کے سامنے ہے نا, ہم نے اشارہ بالکل نہیں کیا واقعے کی طرف. کرسچنز کے عیسائیوں کے گروہ آیا تھا نجران سے, آ کے انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کلام کیا اور کہا, پہلے تو بڑی تفصیل ہے کہ خاص ڈریس میں آئے تھے, رسول اللہ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی, پھر سادے لباس میں آئے, بڑی فضیلتیں بھی ہیں, بڑے باتیں بھی ہیں. آپ مباہلہ کی تاریخ میں وہ چیزیں تفصیل سے سن لیتے ہیں. یہاں تک کہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب عیسیٰ کے بارے میں رسول اللہ نے قرآن کی آیتیں سنائی, جناب عیسیٰ کی عظمت کو بیان کیا کہ وہ اللہ کے خاص بندے تھے, نبی تھے, کتاب لے کر آئے, دین لے کر آئے, ان کا بڑا مقام ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ جناب عیسیٰ کی عظمت کے قائل ہیں تو آپ بتائیں کہ جناب عیسیٰ کے باپ کون تھے؟ یہ سوال ان کا یہ پیش کرنا تھا، اپنے آپ ثبوت دینا تھا، اس کے اندر ایک اشارہ یہ تھا کہ ان کے باپ کون تھے، یعنی عظیم بھی تھے باپ نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، خدا کے بیٹے آپ کہہ دیں۔ قرآن مجید یہاں کہتا ہے بہت واضح انداز میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، بڑی سمپل لاجک ہے، بہت واضح لاجک ہے۔ بھئی تم جناب آدم اور حوا کو تو مانتے ہو نا عیسائی، ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک آدم کی مثال، عیسیٰ کی مثال آدم و حوا جیسی ہے، جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے کہا ہو جا تو ہو گئے۔ جب تم آدم و حوا کو بغیر ماں باپ کے خدا کے بنائے ہوئے بشر مانتے ہو، تو وہ خدا جو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، کیا وہ خدا عیسیٰ کو بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتا؟ نہیں، یہ جناب عیسیٰ کے باپ کے بارے میں پوچھنا یہ جناب عیسیٰ کے لیے عظمت کی کوشش یا رسول پر سوال نہیں، حقیقت میں خدا کی قدرت کو محدود کر دینا ہے۔ یہ سوال خدا کی قدرت پر ہے، کیوں خدا نہیں کر سکتا؟ خدا کر، ہاں جو محال باتیں ہیں، جو امپاسبل چیزیں ہیں لاجیکل، جیسے 2+2=5، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر ریزولوشن بن جائے امریکہ کی کانگریس میں کہ اب 2+2=5 ہوگا، ہو سکتا ہے؟ لوگ پورے نیشن کے لوگ مل کر کے ووٹ دے دیں 2+2=5 ہو جائے؟ نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ مرجے تقلید فتویٰ دے دیں، کوئی بھی مثال، ہم کیوں دوسروں کی ہی مثال دیں کہ کل سے 2+2=5 ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے؟ مرجے تقلید کی بات چھوڑے، کوئی نبی امام کہہ دے کہ 2+2=5 ہوگا، ہو سکتا ہے؟ نبی امام کی بات چھوڑے، کیا خداوند عالم 2+2=5 بنا سکتا ہے؟ 2+2=5 کر دے خدا، کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا معاذ اللہ خدا کی قدرت میں کمی ہے؟ کیا معاذ اللہ خداوند عالم کی قدرت میں محدودیت ہے کہ وہ 2+2=5 نہیں بنا سکتا؟ نے جواب دیا گیا، خدا کی قدرت میں کمی نہیں ہے، جو چیزیں بننے کے قابل نہ ہوں اسے خدا بھی نہیں بناتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ کس چیز پر؟ جو چیزیں ہونے کے قابل ہوں، جس کو منطق میں ممکن الوجود کہا جاتا ہے، جو ہو سکتی ہیں ان کو بنایا جاتا ہے۔ یہیں پہ ایک میں جملہ عرض کر دوں، رسول کا نور دیکھ کر بھی لوگ نہیں سیدھے راستے پر آئے، مولا علی کا معجزہ دیکھ کر بھی لوگ ٹھیک نہیں ہوئے۔ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آج کل مولویوں کی زبان میں اثر نہیں ہے، مثلا فرض کریے آج کل یہ ہو رہا ہے، وہ اثر نہیں ہو رہا ہے، ایسا اثر نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی کسی حد تک صحیح ہو سکتی ہے، بولنے والے کی زبان کی بھی تاثیر ہے، لیکن صرف بولنے والے کی زبان کی تاثیر ہی کا معاملہ ہو تو رسول کی زبان سے ابو سفیان اور ابو لہب کے کردار پر کیوں اثر نہیں پڑا؟ کیا رسول کی نورانیت میں کمی تھی؟ وہ رسول جو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پوری کائنات کو اپنے طہارت کردار سے جو پاک کرنے کی قابلیت لے کر آیا، ان کے قریب آنے والوں میں سے بھی بہت سے لوگ صحیح راستے پر نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ کیا ان کی افادیت میں کمی تھی؟ ان کے فیض دینے میں کمی تھی؟ کہ نہیں، فیض دینے میں کمی نہیں تھی، کچھ ایسے کمزرف کردار تھے جو لینے کے قابل ہی نہیں تھے۔ جیسے ناممکن کبھی ممکن ہو نہیں سکتا، ویسے ہی کچھ لوگوں کے کردار ایسے تھے، بھائی رسول کے ہاتھوں پہ آ کے کنکریاں کلمہ پڑھ دیں، پتھر جس کے اندر کوئی سینس نہیں ہے اس کو عصمت کا نور نظر آ جائے، نبوت کا نور نظر آ جائے، امامت کی طاقت نظر آ جائے، اور سو کالڈ انسان اس کو رسول کا نور نظر نہ آئے، تو وجہ کیا ہے؟ کہ کچھ ایسے کمزرف ہوتے ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ قرآن مجید نے بتایا، عقل حرام، گناہ پر گناہ کیے جانا۔ میں نے اشارہ کیا تھا کسی دن ضیق صدر اور شرح صدر کے حوالے سے، ایک مقام وہاں پہ انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس کے بعد اس کے اندر ہدایت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس میں قصور خدا کا، دین کا، رسول کا نہیں ہے، وہ اس کے انسان کی اپنی بدعمالیاں اور اپنے بد کرداری کا نتیجہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو بہرحال لاجک دے دی گئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ میں عظمت قرآن اور عظمت اہل بیت، اس کے حوالے سے ایک خاص رخ کے قرآن کا، کی عظمت یہ ہے کہ وزن قرآن اٹھانے کی صلاحیت پہاڑوں میں نہیں، اور عظمت اہل بیت بھی اسی طریقے کی ہے۔ تو جب دلیل دے دی گئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اس کے باوجود بھی وہ عیسائی ماننے پر تیار نہیں ہوئے۔ دیکھیے بڑی عجیب مشکل ہوتی ہے، اگر کوئی ماننا نہ چاہے نا لاجک آنے کے بعد بھی، تو کوئی اسے منوا نہیں سکتا زبردستی۔ اور تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں
کہ جہاں حجت تمام ہو گئی, بات کرنے کوئی بہانہ نہیں بچا, پھر بھی ماننے پہ تیار نہیں ہے. حضرت اسماعیل نے جب حضرت ابراہیم نے جب بڑے بت پہ کلہاڑی لٹکاتی تھی چھوٹے بتوں چھوٹے بتوں کو توڑ کر, تو لوگوں نے بلایا حضرت ابراہیم کو, اے یا انت فعلت یا ابراہیم, تم نے یہ کیا, ہمارے خداؤں کی کا حشر تم نے یہ کیا کہ تم نے ہمارے خداؤں کو مار دیا. جناب ابراہیم نے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا, ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے فرمایا, لگتا یہ کہ بڑے خدا نے چھوٹے خداؤں کو مار دیا ہے. یہاں قرآن کہتا ہے کہ سب کے سر جھکے ہوئے تھے, ایسے قرآن میں یہ اصطلاح ہے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پرندے سروں پہ بیٹھے ہوں. کیوں؟ انسان کی عقل کہتی ہے کہ ہاں یار, ہم کس کی پوجا کر رہے ہیں, کس کو مان رہے ہیں, کس کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں, ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اس سے ایک معمولی سا موومنٹ بھی, ایک چھوٹی سی حرکت بھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے, امیجن نہیں کر سکتے, تو ہم اس کو خدا مان لیں. لیکن اس کے باوجود سر تو جھک گئے, ماننے پہ تیار نظر نہیں آئے, ماننے کو آمادہ نظر نہیں آتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ آؤ آگ روشن کرو اور اس کے بعد میں اس آگ میں ابراہیم کو ڈالو. یہ تاریخ پوری, ایسے کردار پوری تاریخ میں ملتے ہیں, ائمہ معصومین کی کردار کی زندگی میں, مولا علی کی زندگی میں, جب مجبوری ہوتی ہے تو مولا کی حقیقت کو مان لیتے ہیں, جب کوئی فیصلہ سنانا ہوتا ہے تو زبردستی امیر المومنین کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے. ائمہ معصومین کی زندگی میں, بنی عباسیہ کے دور میں کوئی ہندوستان کا بڑا اسکالر آ گیا, کوئی یونان کا کوئی بڑا فلاسفر آ گیا, کوئی دہریہ سوال لے کر آ گیا, جواب نہیں ہے تو اہل بیت کی بارگاہ میں, امام کی بارگاہ میں آتے, اور تاریخ میں یہ جملات ثبت ہیں, محفوظ ہیں, یہ کہتے ہوئے جاتے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا, اگر آپ نہ ہوتے تو اسلام کا کیا حشر ہوتا. یہ کہتے بھی لیکن ماننے پہ تیار نہیں ہوتے, مانتے نہیں تھے. تاریخ میں ایسا بہت گزرا, یہی معاملہ مباہلہ میں ہوا. چنانچہ جب رسول اللہ نے کہا کہ انما مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ آدم, اس کے باوجود جب مانے نہیں, اب اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. آواز آرام سے پہنچ رہی, میں تھوڑا سا شاید زور سے بول رہا تھا. جی صلوات پڑھ دے محمد علی محمد. فمن حاجك, دیکھو اے رسول, اب اس کے بعد کوئی تمہارے ساتھ محاجہ کرے, بات کرے, مباحثہ کرے, بحث کرے تمہارے ساتھ, جبکہ علم آ گیا, علم آ جانے کے من بعد ما جاءك من العلم, علم آ جانے کے بعد بھی اگر تمہارے ساتھ بحث کرے تو اب ان سے کہہ دو ہم اپنے بچوں کو لا رہے ہیں تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لا رہے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لا رہے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ, پھر ہم مباہلہ کریں گے. وہ مباہلہ کا مطلب کیا, میننگ کیا ہے؟ مباہلہ کا مطلب دونوں گروہ جا کر خدا سے دعا مانگیں گے جو جھوٹا ہے اس پر عذاب نازل ہو, جھوٹے پر لعنت پڑھیں گے, یہ مباہلہ ہے. اچھا جب علم آ گیا, قرآن مجید کہہ رہا ہے جب علم آ گیا تو پتا چلا کہ جب علم اور قرآن سنانے کے بعد بھی اگر کسی پر اثر نہ ہو تو وہاں اہل بیت کو لا لیا جاتا ہے. توجہ کیا آپ نے, جہاں قرآن اور علم کا اثر بھی لوگوں پر نظر نہ آئے, لوگ قرآن سننے کے بعد بھی, علم لے لینے کے بعد بھی بحث کرے تو وہاں ان کے سامنے اہل بیت کو پیش کیا جاتا ہے, یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. اور اسی منظر کے ساتھ رسول اللہ آئے, کیسے آئے, جیسے آیت کی. اچھا یہ نہیں کہتے رسول اللہ کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم بھی لا رہے ہیں, کیونکہ ہر لفظ قرآنی اور ہر پورے کی جملے کی, پورے جملوں کی جو سیٹنگ ہے, سینٹنسز کا جو سٹرکچر ہے وہ بڑا لطیف ہے, پورا قرآن ایسا ہے. یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ لاؤ ہم لے کے آئیں, ہم لا رہے ہیں تم لاؤ. یا تو علماء کے درمیان یہ بھی بحث, آنے والے جو تھے وہ پریسٹ تھے, فادر تھے, تو ان کے پاس وہ تصور یہ تھا کہ روحانیت کا مطلب یہ کہ فیملی ہی نہ ہو. رسول بتا رہے ہیں کہ میرے دین میں روحانیت کا مطلب یہ کہ فیملی بھی ہو پھر بھی اللہ کی بندگی کرو. وہاں چھوٹے بچوں کا, وہاں بچوں کا تصور, عورتوں کا تصور ویسے مذہبی طور پر نہیں تھا. رسول کرے ہم اپنے بچوں کو لا رہے ہیں, یعنی دین اسلام وہ دین ہے جس کو آپ چھوڑ کے جا کے غار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں تو یہ دین نہیں ہے. زندگی بسائیں, سوسائٹی میں رہیں, خاندانوں کے درمیان رہ کر دیندار رہیں, اللہ کو یاد کریں, اللہ کی بندگی کے تقاضے کو پورا کریں. کبھی ٹھنڈا ماحول, کبھی گرم ماحول, کبھی خوشی ہے, کبھی غم ہے, کبھی ٹینشن ہے, کبھی آسانیاں ہیں, کبھی سوال ہے, کبھی جواب ہے, کبھی غصے کا ماحول ہے, کبھی خوشیوں کا اور سازگار ماحول ہے, کا ہر طریقے سے اصول پر قائم رہ کر اپنے رب کو یاد رکھنے کا مطلب دینداری ہے. دین کا مطلب, خدا کا مطلب زندگی کو, خاندان کو, سوسائٹی کو چھوڑ کے بھاگ جانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنے بچوں کو لا رہے ہیں تم اپنے بچوں کو لاؤ. میں نے عرض کیا کہ یہ وہ میدان ہے کہ جس کے پورے سپاہی معصوم ہیں، جتنے سپاہی ہیں سب کے سب معصوم ہیں، اور یہ صرف کائنات کا، تاریخ انسانی کا ایک تنہا میدان ہے جس میں پنجتن بنفس نفیس میدان میں آ گئے. اللہ اکبر، بنفس نفیس میدان میں آ گئے، اور یہاں کوئی اور غیر شامل بھی نہیں ہے، اور کسی اور نے شامل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. جو ترتیب الفاظ کی ہے اسی ترتیب سے رسول اللہ لا رہے تھے، ندعو ابنانا، ہم لا رہے ہیں. تو رسول اللہ نے ایک بچے کو آغوش میں اٹھایا تھا، ایک بچے کو ہاتھ تھام کر لے کے آ رہے تھے. نساءنا، درمیان میں خاتون تھی، جو نساءنا تھی ایک، قرآن کہتا ہے نساء عورتیں، اور وہ بھی نساءنا ہماری عورتیں. عربی ادب میں کہتے ہیں کہ کوئی جمع جب جمع کی طرف اضافت ہو، پلورل ورڈ دوسرے پلورل ورڈ کی طرف ایڈ ہو، تو اس میں جتنی بھی کثرتیں ممکن ہو سب جمع ہو جاتی. کل ہم نے کوثر کے حوالے سے عرض کیا تھا، یعنی پوری عالمین کی عورتوں کی فضیلتوں کو جمع کر کے یکجا دیکھنا چاہو تو جناب سیدہ کا وجود ہے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
اور اس کے بعد آگے جناب سیدہ کے نشان قدم پر قدم رکھتے ہوئے، وہ جو ہر میدان میں سب سے آگے ہوتا تھا، آج میدان مباہلہ میں سب سے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اور یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، بڑی بہت عظیم جنگ ہے، لیکن اس جنگ میں تلوار کا نہیں استعمال ہو رہا، یہ نظریاتی جنگ ہے. یہ وہ جنگ ہے کہ جس کو عقیدے، آئیڈیولوجی، نظریے کی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے، یہ وہ جنگ ہے. اب اس جنگ میں امیر المومنین ساتھ آ رہے ہیں، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رحمت للعالمین رسول کہہ رہے ہیں کہ لوگو، اے میرے بچوں، لوگو نہیں، میں نے سبقت لسانی میں کہہ دیا، لوگوں کا تصور نہیں ہے، پنجتن سے کہہ رہے ہیں کہ جب میں جھوٹوں پر اللہ کی طرف سے لعنت پڑھوں، بد دعا کروں، تو تم سب مل کر آمین کہنا. ٹھیک ہے، آپ تصور کریں، بہت سنا ہے نا ہم نے آپ نے مباہلہ کو، بہت پڑھا بھی ہے. اللہ اکبر، رحمت للعالمین رسول، جو سب کو دعا دینے والے، جو پتھر کھا کر، کوڑا کرکٹ ڈالے جانے کے بعد، نیزے سہ کر، زخمی ہو کر گھر پہنچتے تھے تو خدا کی بارگاہ میں فرمایا کرتے تھے، پروردگار میری قوم پر عذاب کرنے میں جلدی نہ کر، انہم لا یعلمون، نادان ہیں. اتنا رحیم اور مہربان پیغمبر جو دشمن کو بھی دعا دے، وہ میدان مباہلہ میں آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں بد دعا کروں گا، ان پر عذاب کے لیے دعا کروں گا. رحمت للعالمین رسول کی زبان سے عذاب کی دعا ہو، اور آمین کہنے والے کون؟ وہ ذاتیں کہ جن کے نام نبیوں کی دعائیں قبول کروا دے. دیکھیں، ایک لفظ، ایک جملے میں بہت مطلب پایا جاتا ہے. وہ ذوات مقدسہ جن کے نام نبیوں کی دعاؤں کو قبول کروا دے، ان میں سے ایک ایک نام، اور سب مل کر بی بی سیدہ آمین کہیں، امام حسن و حسین آمین کہیں، مولا مشکل کشا آمین کہیں، تو کیا ہوتا؟ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی نصارہ اہل نجران کے سردار نے دور سے اس منظر کو دیکھا، میں اتنی تفصیل سے نہیں عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بات آئی تو ظاہر ہے کہ کچھ وضاحت کرنی ہی پڑتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کے بارے میں. نصارہ اہل نجران کے سردار نے دور سے اس منظر کو جب دیکھا، تو پہلے ہی سے انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ اگر شور شرابہ کرتے ہوئے کثیر مجمع کے ساتھ ہی آ رہے ہیں تو دیکھ کے سنبھال لیا جائے گا، اور اگر خدا نہ خاصا خاص لوگوں کے ساتھ پر اعتماد طریقے سے آئے تو ان کے سرداروں نے اور ان کے خاص ایڈوائزرز نے کہا تھا کہ مباہلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا. تاریخ کہتی ہے کہ دور سے جب نصارہ اہل نجران کے سردار نے اس منظر کو دیکھا تو اس کی زبان پہ فقرہ جاری ہوا، یا معشر النصارہ، اے گروہ نصارہ، انی لارا وجوہن، میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ان چہروں کی خاطر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ تم سب ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک ایک نصرانی بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا. دیکھیں، میں نے بات تمام کر دی. قرآن مجید کی عظمت کیا ہے؟ قرآن مجید کی عظمت کا ایک رخ یہ ہے کہ وزن قرآن اٹھانے کی طاقت پہاڑوں پر نہیں، اور گروہ نصارہ کا سردار اپنے علم اور اپنے تجربے اور اپنی معلومات کے ذمے پنجتن پاک کو اور مقنا پوش خاتون کو چہرہ نہیں نظر آ رہا ہے، اس خاتون کو مرکز میں دیکھ کر یکجا جب پنجتن کو دیکھتا ہے تو بے ساختہ کہتا ہے کہ یہ وہ چہرے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو پہاڑوں کو ان کی خاطر ریزہ ریزہ کر دے گا. بات سمجھ میں آئی؟ رسول اللہ نے جو کہا تھا کہ میں دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن کا وزن بھی پہاڑ نہیں اٹھا سکتے, عظمت اہل بیت کا وزن بھی پہاڑ نہیں اٹھا سکتے. یہ کوئی اٹھایا جانے والا وزن ہی نہیں ہے. اللہ چاہے تو ان چہروں کی خاطر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے. عجیب بات ہے. میں درمیان میں گزر گیا, ذرا سی غور کرنے کی بات ہے کہ رسول اللہ نے بد دعا کی یا نہیں کی. قرآن مجید میں کیا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, ہم قرار دیں گے, لعنت پڑھیں گے, بد دعا کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ مباہلہ ہوا نہیں. جیسے انہوں نے پنجتن کے چہروں کو دیکھا تو انہوں نے اپنی ہار مان لی. اچھا, ہار مان کے سب مسلمان ہو گئے؟ نہیں. اس سے پہلے میں نے اشارہ کیا جناب ابراہیم کے حوالے سے, ہار مان گئے جزیہ دینے پہ, ایکسٹرا ٹیکس دینے پہ, جو بھی شکست کی کے نتائج تھے اسے بھگتنے پر تیار ہو گئے. رسول اللہ کو مانا نہیں, لیکن اتفاق سے مباہلہ نہیں ہوا. دیکھیے خود مباہلہ کتنی بڑی تفسیر ہے آج کے زمانے میں لا اکراہ فی الدین کی. پہلے تو لاجک بتائی گئی, دلیل لائی گئی, اس کے بعد مباہلہ ہو کر بھی رسول زبردستی اپنا کلمہ نہیں پڑھواتے. عجیب بات ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا, اور آج یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خبیثانہ کرتوتوں کے نام کے پر جو ہے نام دیا جا رہا ہے اسلام. آپ میڈیا کھولیں گے اسلامسٹ. بھائی یہ کیا اسلامسٹ ہیں؟ مباہلہ ہو جانے کے باوجود بھی, شکست کھانے کے باوجود بھی زبردستی جو کلمہ نہ پڑھوائے وہ ہے رسول. کسی طریقے کی زبردستی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن نتیجے میں ہوا کیا؟ اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, بال بال بچ جانا. میدان مباہلہ میں اگر رحمت للعالمین رسول بد دعا دیتے اور پنجتن آمین کہتے تو کیا ہوتا؟ قیامت آ جاتی. یعنی پھر مد مقابل کا کوئی فرد بچ سکتا تھا؟ نہیں ہوا. تو عیسائی بال بال بچ گئے میدان مباہلہ میں. ٹھیک ہے, لیکن ایک منظر ایسا ہے جو بالکل مباہلہ جیسا ہی ہے, لگتا مباہلہ جیسے ہی ہے, لیکن وہ کام میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں, جو میدان مباہلہ میں تھوڑا ادھورا رہ گیا تھا وہ جا کے مکمل ہو گیا. وہ کون سا منظر ہے؟ وہ منظر ہے دربار یزید کا. توجہ کا طالب ہوں. اب اس کے بعد موقع ملے تو کبھی جناب سید سجاد کا خطبہ پڑھیں, جناب زینب کا خطبہ پڑھیں, ان الفاظ پر غور کریں. وہ کیا الفاظ ہیں؟ پہلے تو منظر دیکھیں. کیا ہوا تھا میدان مباہلہ میں؟ تلوار کی لڑائی نہیں ہوئی تھی. لڑائی تھی, جنگ تھی, نظریہ تھی, تلوار کی نہیں تھی. کربلا تک پھر بھی تلوار کی جنگ نظر آئے گی آپ کو. کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک جنگ جاری ہے, لیکن تلوار کی جنگ نہیں ہے. اور نظریاتی جب جنگ تھی تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امام حسین جو اپنے ساتھ بچوں کو لے کر چلے تھے, عورتوں کو لے کر چلے تھے, یہ پورا منصوبہ تھا. اتفاق نہیں تھا کہ فیملی کو لے کے آگے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا, حادثہ ہو گیا. نہیں, راستے میں جگہ جگہ پہ لوگوں نے ایڈوائز دی تھی, روکا تھا کہ آپ نہ جائیں, آپ نہ جائیں. اور اگر آپ کو جانا ہی ہے, ہماری روزمرہ زبان کی روشنی میں اگر دیکھیں تو کسی نے, بعض لوگوں نے یوں بھی کہا ہے, الفاظ ہمارے ہیں, کہ اگر آپ کو جانے کی ضد ہی ہے, آپ نے ٹھان لی ہے, آپ کو ماننی نہیں ہے ہماری بات. کبھی کبھی کچھ چاہنے والے اس طرح کے الفاظ, اس طرح کا انداز گفتگو رہا, جس میں ہوتا نا کہ اپنائیت میں تھوڑا سا مثلا ڈانٹ کے طور پر, یا ڈانٹنا شاید صحیح لفظ نہ ہو, ایک زور ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری بات ماننے پہ تیار نہیں ہیں, آپ جو ہے بڑی ہٹ دھرمی سے کام لے رہے ہیں, آپ نے ٹھان لی ہے اب آپ کو ہماری سننی نہیں ہے, تو چلیں آپ جانا چاہیں جو بھی چاہیں کریں, خبردار ذرا بچوں کو نہ لے جائیں, خیال رکھیں عورتوں کو نہ لے کے جائیں, وہ بڑے بے وفا ہیں اور عراق بڑا خطرناک ماحول ہے. امام حسین کہتے ہیں نہیں, میں بھی جاؤں گا, یہ بھی مشیت پروردگار ہے, بہن کو بھی لے کے جاؤں گا, علی اصغر کو بھی لے کے جاؤں گا. کیوں؟ یہ ایک طرح سے مباہلہ کی ترویج تھی کہ دیکھو جہاں نظریات کو ثابت کرنا ہے, جہاں توحید اور رسالت اور امامت کے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہاں بچے اور عورتیں بھی کام آتے ہیں جو پاک گھرانے کے ہوں اور اتمام حجت کرنی ہے. ٹھیک ہے, میدان مباہلہ میں بچے تھے, دربار یزید میں بھی بچے پہنچے. میدان مباہلہ میں خاتون تھی جو عصمت کبریٰ تھی, اور دربار یزید میں خاتون تھی جو ثانیہ زہرا تھی. بھئی یہ ثانیہ زہرا کہنے کو سننے کو بڑی جلدی ہم بول کے گزر جاتے ہیں. ثانیہ زہرا اپنے اندر ایک پوری کتاب ہے. کیوں؟ جناب سیدہ کو ظالم دنیا نے 18 سال سے زیادہ جینے نہیں دیا، صرف 18 سال۔ تو وہ عصمت کبریٰ، وہ ام الائمہ جس کو زمانے کا امام کہتا ہے کہ میرے لیے میری جدہ میں نمونے عمل ہے، جدہ کا کردار، اس کی زندگی کی تفصیل اگر لوگوں کو چاہیے ہے تو اگر لوگوں کو تفصیل سے ڈیٹیل میں زندگی کے حالات نہ مل سکیں تو کہا کہ دیکھو فاطمہ کی زندگی کی تفسیر و تشریح دیکھنی ہو تو زینب کی زندگی کو دیکھو، زینب کے کردار کو دیکھو کہ زینب ثانیہ زہرا ہے۔ ٹھیک ہے، ثانیہ زہرا میدان مباہلہ میں، اور ہم سب کا تو یہ ماننا ہے ہی اور مکمل عقیدہ ہے، معصوم جو ہے امام جو ہے حجت الہی وہ رسول کا جانشین ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، چار معصوم، پانچ معصوم میں سے چار جو رسول اللہ اور تین امام میدان مباہلہ میں تھے، تو ایک سید سجاد تھے اور کمسن امام محمد باقر بھی دربار یزید میں۔ ایک طرح سے منظر مباہلہ جیسا نظر آتا ہے، کہاں آپ کو نظر آئے گا مباہلہ جیسا، جہاں پہ جا کے خطبے ارشاد کیے گئے، بات چیت ہوئی، انٹروڈکشن ہوا، اور اس کے بعد اب آپ جناب زینب اور سید سجاد کے کلام کو پڑھیں کہ جناب زینب نے بھی لعنت پڑھی، تبرع کیا یزید کے دربار میں، اور سید سجاد نے فضائل بیان کیے، سید سجاد نے بھی، ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں پہ یزید خود لاجواب ہو جاتا ہے جناب زینب اور سید سجاد کے مقابل میں، پھر اس کے بعد وہ اپنا رخ بدل کر ایک مقام پہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہاں ہاں ابن زیاد پر لعنت ہو کہ اس نے حسین کو اس طرح سے قتل کر دیا، روایت میں یہی بیان کیا جاتا ہے۔ جناب زینب نے لعنت پڑھ دی، سید سجاد نے لعنت پڑھ دی، اور یزید نے بھی اس لعنت کو قبول کیا کہ جو قاتل حسین ہے وہ لعنت کے قابل ہوتا ہے، تو تجزیے کے طور پر، تاریخی حقیقت کے طور پر، نتیجے کے طور پر دیکھیں، میدان مباہلہ میں لعنت نہیں پڑھی گئی، دربار یزید میں لعنت پڑھ دی گئی۔ اب ممکن ہے دنیا میں کوئی سر اٹھا کر عیسائی نظر آئے مگر کوئی یزیدی ہو، یزید کا دفاع کرنے والا ہو، یزید کے کردار سے ہو، یزیدیت سے اس کی وابستگی ہو، تو کبھی سر اٹھا نہیں سکتا، اس لیے کہ جو لعنت مباہلہ میں نہیں پڑھی گئی تھی وہ دربار یزید میں پڑھ دی گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد،
زندہ باد حسینیت، زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔
جو مباہلہ کا منظر ہے وہ دربار یزید کا منظر ہے، لیکن دربار یزید میں باقاعدہ لعنت پڑھی گئی، کہا لعنت، لعنت کا بیان ہوا، اور پھر اہل بیت کے فضائل بیان ہوا۔ عجیب کیفیت ہے، آپ سننے والے بڑے شوق سے سنتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، احترام ہے، بولنے والا بڑے اطمینان سے بول رہا ہے، تو یہ فضائل پڑھنا بھی ایک توفیق ہے، ثواب کا کام ہے اور اللہ کی عطا ہے۔ لیکن دشمنوں کے درمیان ظالم کے منہ پر اس کی پوری خباستوں کو کھول کر بیان کر دینا، دیکھیے یہ سب جذبہ کہاں سے آتا ہے۔ مثلا واقعہ کربلا کے بعد ایک خاتون جس نے اتنی مصیبتیں دیکھیں، اگر آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کبھی کبھی کسی وجہ سے کسی ٹریجڈی کا شکار ہو جائیں، کسی پریشانی کا شکار ہو جائیں تو حواس بے قابو ہو جاتے ہیں، ہم اپنا کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ڈسٹرب سے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی بہت بڑا اثر ہے ذکر شہداء کربلا کا، ذکر جناب زینب کا، ذکر سید سجاد کا، کہ اتنی بڑی مصیبت کے بعد بھی حوصلے کمزور نہیں ہوئے، تو ان کو یاد کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ حوصلے دینے والی قوتیں ہیں، ہم ان کو یاد اسی لیے کرتے ہیں کہ ان سے حوصلہ ملتا ہے، اور پھر خداوند عالم نے ان کو اتنا پرکشش بنایا۔ میں چاہ رہا تھا کہ عظمت قرآن کے ساتھ ساتھ امام حسین کی قربانی کی عظمت، جس کو ذبح عظیم کہا گیا، اس کے حوالے سے عرض کروں، لیکن وقت ظاہر ہے کہ آگے بڑھا، انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ امام حسین کی قربانی بڑی عظیم قربانی ہے، ایک بات ایک رب کے لیے یاد رکھیں، انشاءاللہ باقی گفتگو آگے رہے گی، کہ قرآن بھی عظیم ہے، اہل بیت اطہار کا کردار بھی عظیم ہے، امام حسین کی قربانی ذبح عظیم ہے۔ ذبح عظیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑی قربانی، بہت بڑی قربانی۔ کس کے مقابلے میں؟ کا جناب اسماعیل کی قربانی،
کہ جناب اسماعیل کی قربانی چھوٹی قربانی ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جناب اسماعیل کی قربانی جو وہ چھوٹی قربانی تھی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناب اسماعیل کی قربانی چھوٹی تھی، یہ لفظ قرآن میں یہ تو نہیں ہے کہ ابراہیم اسماعیل کی قربانی چھوٹی تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے اسماعیل کو بچا لیا بڑی قربانی کی خاطر۔ تو کوئی تو ہے جو بڑی قربانی ہے، عظیم قربانی ہے۔ اب چھوٹی قربانی کا کتنا، چھوٹی قربانی شاید لفظ مناسب نہ ہو، جو ذبح عظیم کے مقابلے میں جس کو بچا لیا گیا اس کا تو تذکرہ ہوتا ہے۔ کتنا تذکرہ ہوتا ہے، کتنا تذکرہ ہوتا ہے، قیامت تک دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ جا کے ایک ایک یادگار ابراہیم کو مناتے ہیں، ایک ایک حرکت جناب ابراہیم اور اسماعیل و حاجرہ بی بی کی مناسی کے حج کے طور پر فریضہ ہے۔ یہ کون سی قربانی ہے؟ جو ذبح عظیم کے لیے بچا لی گئی، یا بقول اقبال کے، غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ جب ابتدا کا اتنا چرچا ہے تو انتہا کا کتنا چرچا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ جب ابتدا کا اتنا، قرآن مجید کہتا ہے جناب ابراہیم نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اے ابراہیم اعلان کر دو، لوگوں کو بلاؤ حج کی طرف۔ جناب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کو بنا دیا تھا، تو اس کے بعد جب ابراہیم آواز دے رہے تھے تو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ جناب ابراہیم نے بلایا لوگوں کو، حج کی اذان دی، کوئی باقاعدہ اذان کے طور پر نہیں، حج کے لیے بلایا لوگوں کو۔ بعض روایتوں میں تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ عالم ارواح میں جس جس روح نے جناب ابراہیم کی آواز حج پر اور دعوت حج پر لبیک کہا، اسے حج جانے کا خداوند عالم شرف دیتا ہے۔ ایک آواز جناب ابراہیم کی، ایک آواز امام حسین کی۔ فرزند زہرا اتنا تنہا ہو گیا کہ کوئی نہیں تھا جو نصرت کرنے والا تھا، تو مظلوم کربلا فراز پہ گیا، حل من ناصر ینصرنا، مولا آپ کس کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں؟ کوئی سننے والا نہیں ہے، امام آواز دے رہے ہیں، قیامت تک جتنے بھی باز ضمیر لوگ ہوں گے وہ میری آواز سن لیں گے۔ تو یہاں بھی روایتوں میں بیان کیا گیا کہ جس جس روح کو اللہ نے توفیق دی لبیک کہنے کی، اسے زیارت کا شرف ملتا ہے۔ دیکھیے میں نے جوڑ دیا آج کے حالات تک، وہ ابتدا تھی، یہ انتہا ہے۔ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرام، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اس شعر کے حوالے سے بھی، قرآن کی آیت کے حوالے سے بھی، آج اگر 20 ملین لوگ یا اس سے زیادہ یا اس سے کم لبیک یا حسین لبیک یا حسین کہہ کے کربلا کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو تعجب نہ کرو، کیونکہ یہ ذبح عظیم کی دعوت کا اثر ہے۔ یہ حل من ناصر ینصرنا کی جو آواز گونج رہی تھی اس کی جانب لوگ بڑھ رہے ہیں، اور میں ہر روز عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو آج کی حالت ہے۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا، یہ تعداد کتنی بڑھے گی، یہ سلسلہ قیامت تک کس طرح سے جاری رہے گا، اسے کوئی نہیں جانتا، اس کا کسی کو پتا نہیں ہے۔ تو وہ آواز جو اللہ کے لیے بلند کی گئی تھی، دین خدا کے لیے بلند کی گئی تھی، آج بھی فضا میں وہ قائم ہے اور جاری ہے، اور جاری رہے گا یہ سلسلہ قیام قیامت تک۔ اس میں سب کا کردار ہے، امام حسین مرکزی کردار ہے، لیکن امام حسین کے جتنے اصحاب و انصار ہیں وہ سب منتخب چنے ہوئے منصوبہ بند کردار ہے۔ ایک ایک بچے کو، ایک ایک بچی کو، ایک ایک قربانی کو امام حسین نے چنا تھا، اور اسی مقصد کے تحت ہم دیکھیں کہ دین الہی کی حفاظت کے لیے، توحید کا پیغام بچانے کے لیے امام حسین نے جو قربانیاں دی، اسی پس منظر میں دیکھیں تو کربلا کا واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک ماں اپنے بچے کو میدان میں بھیجتی ہے، دنیا کا دستور ہے ایک بھائی سے بہن کو چاہے جتنی محبت ہو، صرف بھائی اور بہن کی محبت کی بات ہو تو کوئی بہن اپنے بچے سے زیادہ بھائی سے محبت عام طور پر کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ زینب اور امام حسین کی جو محبت تھی، جس صرف بھائی بہن کی محبت نہیں تھی، امام وقت کی نصرت کا جذبہ تھا۔ اس پس منظر میں دیکھیں، امام کی معرفت تھی، یہ معرفت الہی تھی، یہ توحید کی معرفت تھی، یہ دین کی حفاظت کا جذبہ تھا، یہ ایمان کی آخری منزل تھی جہاں بچوں کو قربان کیا جاتا ہے اور امام وقت کی حفاظت کی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، امام وقت کی حفاظت ہو۔ عام طور پر مائیں اپنے بچوں کی حفاظت کی دعائیں مانگتی ہیں، مائیں اپنے بچوں کے لیے ان کی بلائیں ٹلنے کی منتیں مانتی ہیں، مائیں رات کو صبح میں بدل دیتی ہیں جاگتے جاگتے تاکہ اپنے بچوں کی خوشی اور بچوں کی آبادانی اور ان کی زندگی قائم رہے۔ لیکن کربلا کی مائیں
اس عالم میں شب عاشور کو صبح عاشور میں بدلتی ہیں کہ ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بچے میں میرے لال کل صبح نمودار ہو تو مجھے سرخ رو ہونے میں دیر نہ کرنا, مجھے سرخ رو کرنے میں دیر نہ کرنا. اللہ اکبر. ہر شہید جب میدان میں جاتا تو شہید کو بشارت دے کر سواری پر سوار کرا کے مولا ابا عبداللہ الحسین گھوڑے پہ سوار کرانے کے بعد چند قدم اس کے ساتھ چلتے, اور پھر جب شہید گھوڑے سے گر کر آواز دیتا تو مولا ابا عبداللہ الحسین اس کے جنازے پہ پہنچتے, اس کا جنازہ خیموں میں لایا جاتا. تو یہ حسین کی شریک کارے حسین زینب بہن اس بی بی کو تسلی و دلاسا دیتی, لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب دو کمسن بچوں کے جنازے آئے, وہ کمسن بچے کہ جو کربلا میں ایسے چمک رہے تھے جیسے دو چودھویں کے چاند ہو, جس کے لیے عبداللہ نے کہا تھا زینب میری جانب سے میرے مولا حسین پہ قربان کر دینا. بعض بیان تاریخ میں ایسے بھی ملتے ہیں کہ جب کربلا کی طرف قافلہ مکے سے جا رہا تھا, عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے ساتھ امام کے قافلے میں شریک تو نہیں تھے, لیکن جب امام نے مکے سے کربلا کا رخ کیا تو ابھی تھوڑی دور ہی قافلہ پہنچا تھا کہ اتنے میں آواز آئی قافلے کو روکا جائے, عبداللہ جعفر آ رہے ہیں. عبداللہ ابن جعفر تیار آئے, اور جب آئے ہیں تو امام سے کہا کہ مجھے اجازت دیں میں آپ کی بہن زینب سے ملاقات کروں. کہا آپ اپنی زوجہ سے اپنے شہزادی سے ملاقات کریں. جناب زینب سے ملاقات, اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے زینب نے کہا عبداللہ اگر زینب کو لینے کے لیے آئے ہو تو زینب شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے واپس چلی جائے لے گی, لیکن یاد رکھنا عبداللہ اگر زینب کو لینے آئے ہو زینب چلے جائے گی تمہارے ساتھ لیکن حسین کے بغیر زندہ نہیں رہے گی. تو یہیں پر بعض روایتوں میں ہے کہ جناب عبداللہ اپنے ساتھ اون محمد کو لے کر کے آئے تھے, کہا تھا نہیں زینب میں تمہیں واپس لے جانے نہیں آیا ہوں بلکہ میں اون محمد کو لے کر آیا ہوں کہ اگر رسول کے نواسے پر کوئی وقت آ جائے تو نصرت کے لیے اس سہارے کو اور اس فدیے کو ساتھ لے کر جانا. یہ قربانی کا جذبہ دونوں طرف سے تھا. اور جب کمسن بچوں کی لاشیں آئیں تاریخ کہتی ہے بیبیاں استقبال کے لیے اٹھیں, لیکن علی کی بیٹی زینب نے سر سجدہ خالق میں رکھ دیا, شکرن للہ شکرن للہ, میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, اے میرے لال اول محمد تم نے مجھے سرخ رو کر دیا. 11 محرم قافلہ اسیر ہو کر کے جا رہا ہے, بیمار نے خود کو اپنے بابا کے بیگوروں کو فن لاشے پہ گرا دیا. جناب زینب نے ایسے بیان کیے ہیں 11 محرم تاریخ میں, اور تاریخ کربلا میں مصائب کی روایتوں میں مقاتل میں جو بیان کیا جاتا ہے جن مناظر میں بہت زیادہ, یہاں تک کہ دشمن کے لشکر کے سپاہیوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا گیا. جب زینب بیان کرتی تھی اپنے بھائی کے بیگوروں کے فن لاشے پر تو گھوڑوں کی آنکھوں سے آنسو سموں پر ٹپک رہے تھے. بھیا اس کے بعد ایک خطاب بیان یوں بھی کیا جاتا ہے کہ اپنے ماجائے سے خطاب کرتے ہوئے بی بی نے کہا میں آج اس طرح سے اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ لوں گی, اس طرح سے بوسے لوں گی, نہ میرے نانا نے لیے نہ بابا نے لیے نہ اماں نے لیے نہ میرے بھائی حسن نے لیے. پھر کٹی گردن پہ لب رکھ دیے. بی بی نے بہت گریا کیا. قافلہ جب کوفہ پہنچا سر حسین کو بی بی نے دیکھا, اپنی پیشانی محمل پہ ماری اور گریا کیا اور اپنے بھائی سے خطاب کیا. شام کے دربار میں جانا ہوا, جگہ جگہ جب بھی موقع ملا سر حسین نظر آیا تو اپنے بھائی کے سر سے خطاب کیا. جہاں تک جانا رہا اور جتنی منزلیں مصیبت کی آگے بڑھتی گئیں بی بی اپنے بھائی کو یاد کر کے روتی رہی, سب کو تسلی و دلاسا دیتی رہی, یہاں تک کہ قید خانہ شام سے جب رہائی کا وقت آیا, شہداء کے سر آنے لگے اور لوٹا ہوا مال و اسباب واپس آنے لگا, تو تاریخ میں ایسا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دو کمسن بچوں کے جب سر آئے ہیں تو ہو یہ رہا تھا کہ جو بھی سر آتا وہ بی بی آگے بڑھ کر اس سر کو اپنی آغوش میں لیتی, لیکن جب محمد کے سر آئے تو زینب آگے نہیں بڑھی. کسی شام کی خاتون نے کہہ دیا کیا ان بچوں کی ماں دنیا میں نہیں, کیا ان بچوں کی ماں دنیا میں نہیں, جو لینے کو آگے نہ آئے گا ماں ہے. مگر روئے گی تو اپنے بھائی حسین پر روئے گی. عزادارو قافلہ شام سے کربلا کو آیا, بہن نے خود کو بھائی کی قبر پہ گرا دیا, بھیا بھیا میں شام سے رہا ہو کر آئی ہوں, بھیا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنے بازوؤں کے نیل دکھلاتی. تین دن تک ماتم ہوتا رہا, بی بی نے اپنے بھائی کی قبر پر گریا کیا. کربلا سے قافلہ مدینہ پہنچا, روضہ رسول پہ بی بی پہنچی, جناب سیدہ کی قبر پہ پہنچی, مجلس تمام ہے. دیکھیں یہ مشن تھا, یہ تحریک تھی, یہ مقصد شہادت کو بچانے کا انداز تھا. لیکن تاریخ کہتی ہے جب جناب عبداللہ نے عرض کیا, سید سجاد نے اشارہ کیا, پھوپھی اماں اب آپ خانے عبداللہ میں تشریف لے جائیے گا, آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں. جناب زینب جب اپنے گھر آئیں گویا اپنا مشن مکمل کر چکی, مقصد حسین کی حفاظت کا کام کر چکی, تب گویا ایک ماں بھی تو تھی, ماں کا بھی تو دل تھا. جیسے ہی خانہ عبداللہ میں آئیں, بی بی کی نگاہ دو چھوٹے چھوٹے مسلوں پر, دو چھوٹے چھوٹے اماموں پر, ایک ماں کا دل تھا, ماں کا دل ٹوٹا. بی بی نے کربلا کا رخ کیا, اے میرے لال و محمد سلام ہو تم پر, میرا گھر ویران ہے, تم نے کربلا کو آباد کر دیا, میرے گھر سناٹا. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. پروردگار ہمارا قلیل اعمال قبول فرما, مالک اس قلیل ذکر کو قبول فرما, ہمارے تمام گناہ نے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما, نیک توفیقات میں اضافہ فرما. دنیا میں جہاں کہیں عزاداران امام حسین ہیں, مومنین ہیں, سب کی جان مالا عزت آبرو کی حفاظت فرما, عزاداروں کی مجالس کی, امام بارگاہوں کی, ماتمی دستوں کی حفاظت فرما, مالک زائرین کی حفاظت فرما, مالک زائرین کی حفاظت فرما, بحق جناب زینب علیا مقام, بحق ابو الفضل عباس, دنیا کے گوشے گوشے سے جتنے زائرین جا رہے ہیں سب کی حفاظت فرما, انہیں عافیت و قبولیت کے ساتھ انہیں گھر لوٹا اور ان کے گھروں میں, زندگیوں میں, کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ظالموں کی, دہشت گردوں کی ظلم اور دہشت گردی کو انہیں کی طرف لوٹا دے, دنیا کے ہر مظلوم کی مدد فرما, ہر ظالم کے فرق کردار تک پہنچا. مالک علماء کرام, مراجع اعظم, رہبر انقلاب, سب کی حفاظت و نصرت فرما, ہمیں اس قابل بنا کے امام کے ناصرین میں اپنا شمار کرا سکیں, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ما تم
سلام کعبہ دل ہا حسین جان, سلام شام اما فل ہا حسین جان, حسین جان حسین جان حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جانم, سلام ای باب رحمت باب جنت, سلام ای باب رحمت باب جنت, سلام ای رهبر والا حسین جانم, سلام ای میوه قلب پیامبر, سلام ای میوه قلب پیامبر, سلام ای زاده زهرا حسین جانم,
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان,
همیشه بلبم نام تو باشم, همیشه بلبم نام تو باشم, همی گویم که ای مولا حسین جانم, قامت را از دل و جان میپذیرم, قامت را از دل و کنم بر پا ازا یسرا حسین جانم,
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان,
سلام کرد
جانم حسین جانا
همیشه بلبم نام تو باشد همیشه بلبم نام تو باشد همی گویم که ای مولا حسین جانم قامت را